بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا ص صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے. پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختی کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں. بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے. کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. آدمی بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر آخرت کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد مسافروں کو خطرہ. سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری. ایران کی جانب سے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت. زور، زبردستی اور دھمکی کی زبان کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، اور اس صورت میں کسی بھی طرح کی بات چیت ممکن نہیں. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کا واضح اعلان. یمن کی جانب سے دی گئی مہلت کے بعد یمنی فوج نے سمندری علاقوں میں اسرائیل سے وابستہ بحری جہازوں کی آمد و رفت کو روک دیا. اور غزہ میں فائر بندی کے مذاکرات کا نیا دور شروع. اور اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گزشتہ روز جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردوں کے حملے کے بعد سیکورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن جاری ہے. آپریشن کے دوران اب تک 30 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ سیکورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران 190 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا، جن میں 58 مرد، 31 عورتیں اور 15 بچے شامل ہیں. ریلوے حکام کے مطابق بازیاب مسافروں میں 17 زخمی بھی شامل تھے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ بقیہ یرغمالیوں کے پاس خودکش بمبار بیٹھے ہوئے ہیں. سیکورٹی ذرائع کے مطابق عورتوں اور بچوں کی خودکش بمباروں کے ساتھ موجودگی کی وجہ سے آپریشن میں انتہائی احتیاط برتی جا رہی ہے. باقی ماندہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے. ٹرین 11 مارچ کی صبح 9:30 بجے کوئٹہ سے روانہ ہوئی تھی، جب ٹرین گڈلار اور پیرو کنری کے علاقے سے گزری تو وہاں دہشت گردوں نے ٹرین پر فائرنگ کر دی. فائرنگ کے نتیجے میں ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. ساتھ ہی متعدد مسافر بھی جاں بحق ہو چکے ہیں. عینی شاہدین اور لیوز ذرائع کے مطابق مچ کی پہاڑیوں کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں جعفر ایکسپریس کو روک دیا گیا. ریلوے پولیس نے کہا ہے کہ ٹرین میں کم از کم 430 مسافر سوار ہیں. کئی مسافروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، تاہم تصدیق کا عمل جاری ہے. جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہے. ریلوے انتظامیہ کے مطابق کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کی سیکورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے. پولیس اور سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے. ادھر اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے اس دہشت گردانہ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں عام شہریوں کی جان کو دہشت گردوں نے خطرے میں ڈال دیا ہے. اسلام آباد میں اسلامی جمہوری ایران کے سفارت خانے نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ زور، زبردستی اور دھمکی کی زبان ہمارے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. صدر مملکت مسعود پزیشکیان نے اپنے ایک بیان میں مذاکرات کے لیے امریکہ کے قابل اعتماد ہونے کے ایک سوال پر کہا کہ اگر عزت و باہمی احترام اور مفادات کی بنیاد پر مذاکرات ہوں تو ہم بیٹھ کر گفتگو کریں گے، لیکن زور و زبردستی اور دھمکی کی زبان ہمارے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. صدر ایران نے مزید کہا کہ ہمیں پوری دنیا سے رابطے میں رہنا ہے، ہم کسی سے ناراض یا جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ذلت کے ساتھ کسی کے سامنے سر جھکائیں. ہم عزت کے ساتھ مرنا پسند کریں گے، لیکن ذلت کے ساتھ سمجھوتے کو قبول نہیں کریں گے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے 7ویں میری ٹائم سیکورٹی بیلٹ فوجی مشقوں کی مناسبت سے ایرانی بحریہ کے کمانڈر کے نام اپنے مبارکبادی کے پیغام میں ان مشقوں کو بین الاقوامی سطح پر ایرانی بحریہ کی طاقت و توانائی کا مظہر قرار دیا ہے. سید عباس عراقچی نے خلیج فارس، آبنائے ہرمز، بحر عمان اور اس سے ماورا سمندری علاقوں کی سلامتی کے تحفظ اور فروغ کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے عزم و ارادے پر زور دیا اور کہا کہ موجودہ بحری مشقوں نے دنیا والوں کو اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ عزم و ارادہ دکھا دیا. یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران روس اور چین کی میری ٹائم سیکورٹی بیلٹ 2025 مشترکہ بحری مشقیں جاری ہیں، جن میں ان تین ملکوں کے علاوہ پاکستان، آذربائیجان، جنوبی افریقہ، عمان، قزاقستان، قطر، عراق، متحدہ عرب امارات اور سری لنکا بھی ناظر کی حیثیت سے شریک ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران، چین اور روس کے وزرائے خارجہ کے معاونین کا رواں ہفتے اجلاس ہوگا، جس میں ایران کے جوہری پروگرام اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران، روس اور چین کا اعلی سطحی اجلاس رواں ہفتے کے دوران ہوگا. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے معاونین کی سطح پر اجلاس اس ہفتے جمعے کو بیجنگ میں منعقد ہوگا، جس میں ایران کے جوہری معاملے اور پابندیوں کے خاتمے پر غور کیا جائے گا. بقائی کے مطابق یہ مذاکرات اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلسل سفارتی مشاورت کا حصہ ہیں. اجلاس میں تینوں ممالک کے باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم کے دائرہ کار میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. واضح رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کو مذاکرات کی دعوت کے ساتھ دھمکی آمیز لہجے میں مزید پابندیوں اور کارروائی کا اندیا دے رہے ہیں. ایران، چین اور روس کا یہ سہ فریقی اجلاس ایران کے جوہری پروگرام اور امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کے تناظر میں خاص اہمیت رکھتا ہے. چین اور روس جو پہلے ہی ایران کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں، بریکس اور شنگھائی تعاون تنظیم جیسے پلیٹ فارمز پر ایران کی پوزیشن مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اس اجلاس سے نہ صرف جوہری مسئلے پر ایران کے موقف کو تقویت ملے گی بلکہ مغربی دباؤ کا متبادل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ دشمنوں کو علاقے کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا. ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ علاقے کے ممالک کو سیکورٹی فراہم کرنے کی بھرپور توانائی رکھتے ہیں اور بحریہ کی مشترکہ دفاعی مشقوں کا مقصد علاقے میں امن و استحکام کا قیام ہے. انہوں نے کہا کہ علاقے میں بدامنی سے عالمی اقتصاد پر بھی اثر پڑے گا. شہرام ایرانی نے کہا کہ علاقے کے ملکوں کی طرف ہمارا ہاتھ بڑھا ہوا ہے اور ہم اپنے تجربات بھی انہیں منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ علاقے پہلے جیسا نہیں ہے، علاقے کے ممالک اپنا تحفظ کرنے کی پوری توانائی رکھتے ہیں اور دشمنوں کو علاقے کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا اور قوموں کا احترام کرنا ہوگا. ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ دشمنوں کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم الگ تھلگ نہیں ہو سکتے اور علاقے کی صورتحال کے پیش نظر ہمارا رویہ بھی بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے. قابل ذکر ہے کہ ایران، روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقیں ابھی حال ہی میں ایران کی چابہار بندرگاہ کے قریب سمندر میں انجام پائیں، جن میں بہت سے ملکوں نے مبصر کی حیثیت سے شرکت کی. یمن کی مسلح افواج نے صہیونی حکومت کو دی گئی مہلت کے خاتمے کے بعد اعلان کیا ہے کہ بحیرہ احمر، بحیرہ عرب، آبنائے باب المندب اور خلیج عدن میں صہیونی حکومت سے وابستہ تمام بحری جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کی جاتی ہے. صہیونی حکومت کے زیر قبضہ بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں کی آمد و رفت پر یمنی فوج کی جانب سے پابندی دراصل فلسطینی عوام کی حمایت اور غزہ پٹی کا محاصرہ ختم کرنے کے لیے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے ہے. انصار اللہ یمن کے رہنما نے گزشتہ جمعے کی رات کو ایک خطاب میں ثالثی کرنے والے ملکوں کو 4 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس دوران غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل عمل میں نہیں آئی تو اسرائیل کے خلاف بحری آپریشن دوبارہ شروع کر دیا جائے گا. انہوں نے اپنے خطاب میں خبردار کیا تھا کہ اگر صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں امداد کی ترسیل روکنے اور غزہ کی گزرگاہوں کو بند کیے جانے کا سلسلہ جاری رہا تو صہیونیوں کے خلاف یمنی فوج کا بحری آپریشن دوبارہ شروع کر دیا جائے گا. یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ بحیرہ احمر، بحیرہ عرب، آبنائے باب المندب اور خلیج عدن میں صہیونی حکومت سے وابستہ تمام بحری جہازوں کے داخلے پر پابندی ہے. یمنی فوج کے ترجمان نے کہا کہ یہ فیصلہ فلسطینی قوم اور اس کے مجاہدوں کی حمایت کے لیے کیا گیا ہے. دریاسنا فلسطینی مجاہدوں کی تنظیم نے ایک بیان جاری کر کے علاقائی سمندر میں صہیونی بحری جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی کے یمنی فوج کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کا جواب قرار دیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کا بہادرانہ موقف صہیونی حکومت کی تسلط پسندی اور اس کے جرائم پر عالمی خاموشی کے لیے چیلنج ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یمن فلسطینی قوم اور دشمن کے سامنے اس کی جد و جہد کا مسلسل حامی رہا ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ بدھ کے روز غزہ میں فائر بندی کے مذاکرات کا نیا دور شروع ہو گیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ تحریک حماس ان مذاکرات میں مثبت اور ذمہ دارانہ طور پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے غاصب اسرائیل کے امور میں امریکی ایلچی ایڈم بوہلر کے ساتھ مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی ان مذاکرات میں شریک ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ مذاکرات کے اس دور میں پیش رفت کا مشاہدہ کیا جائے گا تاکہ جارحیت کا سلسلہ بند اور غزہ سے صہیونی فوجیوں کے انخلا نیز قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں سمجھوتا ہو سکے۔ دوسری جانب تحریک حماس کے ایک اور رہنما عبداللطیف القانو نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت جنگ بندی کے سمجھوتے کی پابند نہیں رہی ہے، اس کا یہ اقدام بین الاقوامی کوششوں مصالحت کاروں کے عزم کے منافی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک حماس نے صہیونی حکومت کو سمجھوتے کا پابند بنانے اور فلسطینیوں کے مطالبات منوانے کی غرض سے مذاکرات کے ہر مرحلے میں لچک کا مظاہرہ کیا ہے تاکہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ اور غزہ کے لیے امداد اور جنگ کے خاتمے کے لیے ضمانت فراہم ہو سکے۔ اس درمیان صہیونی حکومت میں اپوزیشن لیڈر یائر لاپیڈ نے نتنیاہو پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ جنگ بندی کی سیاسی قیمت نہیں ادا کرنا چاہتے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نتنیاہو کی کابینہ سبھی اسرائیلی قیدیوں کو حماس کے قبضے سے رہا کرانے کے لیے اپنی پوری کوشش نہیں کر رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محل گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو۔
خاک سل جائے میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی. دعوت الہی
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا.
سمین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام دعوت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں. میسم رضا کا سلام قبول فرمائیں. امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
رمضان مرحبا رمضان مرحبا.
اے اللہ کے عظیم ترین مہینے تجھ پر سلام. اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام. اے اوقات میں بہترین رفیق اور دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام. اے وہ مہینے جس میں امیدیں بر آتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے تجھ پر سلام. اے وہ ہم نشیں کہ جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے. اور اے وہ سرچشمہ امید و رجا جس کی جدائی علم انگیز ہے تجھ پر سلام. اے وہ ہمدم جو انس و دلبستگی کا سامان لیے ہوئے آیا تو شادمانی کا سبب ہوا اور واپس گیا تو وحشت بڑھا کر غمگین بنا گیا تجھ پر سلام. اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے تجھ پر سلام. اے ماہ رمضان تجھ میں اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے کس قدر زیادہ ہیں اور جنہوں نے تیری حرمت و عزت کا پاس و لحاظ رکھا وہ کتنے خوش نصیب ہیں تجھ پر سلام. سامعین دعا و نہائش بعض اوقات کسی چیز کی درخواست کے لیے ہوتی ہے جس کا دعا کرنے والا محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے اور کبھی اس مرحلے سے بلندتر ہوتی ہے اور تجلی عشق کا عنوان رکھتی ہے. اگرچہ عشق و محبت کو بھی روح کی ایک ضرورت قرار دیا جا سکتا ہے تاہم چونکہ عشق خود پوری طرح ایک مستقل ضرورت ہے اس لیے انسان کی روح کے اندر ایک مرموز حقیقت و ماہیت کا حامل ہے اور انسان کی زندگی میں ہر چیز سے زیادہ اہم ہے. لہٰذا ایک ایسی دعا کہ جو ایک عاشق کی روح کی گہرائیوں سے نکلی ہو دعا و مناجات کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. ماہ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی ایک بہترین دعا دعائے امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ جو صحیفہ سجادیہ میں بھی موجود ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ مناجات کی زینت اور مناجات کرنے والوں کی محبوب ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دعاؤں کے ذریعے یہ سکھایا ہے کہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز حاصل کر لیں اور اس کے معنی یہ بھی نہیں ہیں کہ اسے اپنی انسانی و عقلی ذمہ داریوں کا جانشین بنا لیں یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں. اسلامی ثقافت میں دعا و مناجات عشق کی جلوہ گاہ ہے. دعا علم و آگہی اور عظیم انسانی ضرورتوں کا میدان اور ہستی سے بھی بالاتر طاقت کے ساتھ رابطے کی سب سے بہترین شکل ہے. لہذا اس امام عالی مقام کی مناجاتیں اور دعائیں معبود کی مکمل حمد و شکر اور ان کے مفاہیم حقیقی و خالص ہیں۔ یہ دعائیں انسان کے ذاتی اور سماجی اخلاق میں بہترین و اعلیٰ ترین مضامین کی حامل ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل فہم و ادراک کے ساتھ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خالص شیعی علوم و معارف کو دعا کے قالب میں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یادگار چھوڑا ہے۔ در حقیقت آپ کی دعاؤں اور مناجات کا مجموعہ کتاب صحیفہ سجادیہ اپنے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ انسان کے رابطے پر تاکید ہے۔ صحیفہ سجادیہ در حقیقت ایک انسان کامل کی گفتگو کا مظہر ہے کہ جو دعا کی شکل میں جلوہ گر ہوئی ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والوں اور اس کی ذات سے لو لگانے والوں کے لیے بہترین الہی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اس بیچ ماہ رمضان المبارک کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کی دلبرانہ و دوستانہ گفتگو کی جانب اشارہ کیا جانا مناسب نظر آتا ہے۔ عارفوں کے امام، عابدوں کی زینت اور ساجدین کے سید و سردار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی چاند دیکھنے اور ضیافت الہی شروع ہونے کے وقت ماہ رمضان کے ساتھ پورے اشتیاق سے بات کی ہے اور اس کی برکتوں و اثرات کا ذکر کیا ہے، اور اس ماہ منیر سے جدائی کے وقت بھی اس سے نہایت محبت و شفقت سے گفتگو کی ہے اور اسے رخصت کیا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے دو دعائیں نقل ہوئی ہیں کہ جن کا پڑھنا اس مہینے کی فضیلتوں سے آشنائی کے لیے بہت مفید ہے۔ انسان ان دعاؤں کو پڑھتے وقت ان کے اندر موجزن گہرے معارف کی جانب متوجہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد کن فضیلتوں اور برکتوں کی حامل ہے، اور جب یہ مہینہ ختم ہوگا تو مہمانی و ضیافت کا یہ دسترخوان سمٹ جائے گا، اور جو لوگ اس مہینے کے اہل نہیں تھے انہوں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔
یا ارحم الراحمین۔
پورے سال میں ماہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں اظہار بندگی و پرستش کے لیے اکثر لوگوں میں ذوق و شوق پایا جاتا ہے، اور مومنین ذاتی، سماجی اور گوناگون حالات کے مطابق طاعت و بندگی کی زیادہ سے زیادہ توفیق حاصل کرتے ہیں۔ اور سحر میں بیدار ہونے والے سورہ سجدہ کی اس آیت کا مظہر ہوتے ہیں کہ جس میں ارشاد ہوا ہے، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف و طمع کی بنیاد پر پکارتے رہتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں انفاق کرتے رہتے ہیں۔ اسی بنا پر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہلال ماہ رمضان کی دعا میں رمضان کے مہینے کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نئے کام کے لیے نئے مہینے کی کنجی قرار دیا ہے، اس اللہ سے کہ جو میرا پروردگار ہے اور تیرا بھی پروردگار ہے، میرا خالق ہے اور تیرا بھی خالق ہے، میری تقدیر لکھنے والا اور تیری تقدیر لکھنے والا ہے، مجھے شکل و صورت عطا کرنے والا اور تجھے شکل و صورت عطا کرنے والا ہے، دعا کرتا ہوں کہ تجھے برکت کا مہینہ قرار دے اور وقت و زمانہ اس کی برکتوں کو کم نہ کر سکے۔ اس نورانی دعا میں کہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے کوثر شیریں کا ایک قطرہ ہے، ماہ رمضان کو برکت و سعادت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیے کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ انسان اس مہینے میں کمال الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ در حقیقت ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اعلیٰ درجات و فضائل حاصل کر سکتا ہے، اور یہ حالت ہمیشہ فراہم نہیں رہتی۔ اس لیے حضرت نے دعا کی زبان سے مومنین کے لیے دستور العمل بیان فرمائے ہیں، چنانچہ اپنی دعا میں فرمایا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں توفیق دے کہ نیکی و احسان کے ذریعے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور انعام و بخشش سے ہمسایوں کی خبرگیری کریں اور اپنے اموال کو مظلوموں سے پاک و صاف کریں اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاکیزہ و طیب بنا لیں، اور یہ کہ جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے اس کی طرف دست مصالحت بڑھائیں، جو ہم پر ظلم کرے اس سے انصاف برتیں، جو ہم سے دشمنی کرے اس سے صلح و صفائی کریں، سوائے اس کے کہ جس سے تیرے لیے اور تیری خاطر دشمنی کی گئی ہو، کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دوست نہیں رکھ سکتے اور ایسے گروہ کا فرد ہے جس سے ہم صاف نہیں ہو سکتے۔ امام علیہ السلام اپنی دعا کے ایک دوسرے حصے میں ماہ رمضان کو کریم ہم نشین اور زندگی کا بہترین وقت و زمانہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ہر زمانے میں باکرامت ہم نشین، تجھ پر سلام ہو، اور اے میری زندگی کے ایام اور گھڑیوں میں بہترین مہینے، تجھ پر میرا سلام ہو۔ الہی تعلیمات کی بنیاد پر انسان کے تمام امور اور اعمال اس کے زمانے سے متعلق ہیں، اس بنا پر مومنین اپنے زمانے و وقت سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بعض افراد اوقات کو اپنے تزکیہ نفس کے لیے غنیمت سمجھتے ہیں اور اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے بعد اسے نیکی سے یاد کرتے ہیں۔ بنابراین بعض وقت اور زمانے ایک نان شبینہ کی مانند سنہری موقع ہوا کرتے ہیں کہ جن سے انسان کی مصاحبت انسان کے لیے فیصلہ کن نتائج اور آثار کو رقم کرتی ہے۔ اس بیچ ماہ رمضان وقت کی روح کی حیثیت سے انسان کے معنوی کمال میں بے مثال کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے ہر شب و روز اور ہر لمحہ انسان کو جمال محبوب کے دیدار کے لیے معنویت و روحانیت کے آسمانوں کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کو کریم ہم نشین اور اپنی عمر کے بہترین وقت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جدائی کے وقت اس سے نوازش کرتے ہیں اور اس کے آثار و برکات کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، اور اس طرح اس میں چھپے ہوئے اسرار کو دوسروں کے لیے بھی بیان فرماتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا کے ایک دوسرے حصے میں فرمایا ہے کہ سلام ہو تم پر کہ کتنی ہی پریشانیاں تیری وجہ سے ہم سے دور ہو گئیں، اور کتنے ہی خیر اور برکتیں تیرے سائے میں ہم پر نازل ہوئیں۔ اس جملے میں حضرت نے ایک طرف ماہ رمضان کو برائیوں و پریشانیوں کو روکنے والا اور دوسری جانب ابر بہاراں کی مانند باران رحمت کی بارشوں کا موجب قرار دیا ہے۔ جب ماہ رمضان کے آخری ایام ہوتے تھے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نہایت سوز و گداز کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے اور فرماتے تھے، جب تک ماہ رمضان ہمارے درمیان موجود تھا حمد و ثنا کا مقام تھا، کیونکہ اپنے ساتھ رحمت لایا تھا اور ہمارے لیے بہت اچھا دوست تھا، ہم اس کی ہمراہی میں بہت سے فضائل اور نعمتوں تک پہنچے۔ وہ ایک ایسا دوست تھا کہ جو اپنے ساتھ رحمت، مغفرت اور برکت لایا۔ پیغمبر اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطبہ شعبانیہ میں فرمایا ہے، تمہاری جانب اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آنے والا ہے۔ اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ماہ رمضان مغفرت، رحمت اور برکت لاتا ہے۔ جو بھی اس مہینے کا رفیق و دوست ہوگا اسے اس مہینے کی رحمت و مغفرت و برکت بھی حاصل ہوگی، اس لیے ودا اس کے لیے ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان سے مانوس رہا ہو اور یہ مہینہ اس کا دوست رہا ہو۔ انسان اپنے دوست سے یا اس سے کہ جو ایک عرصے تک اس سے مانوس رہا ہو خدا حافظی کرتا ہے، اسے رخصت کرتا ہے، تاہم جو شخص جانتا ہی نہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ کب آیا اور کب تمام ہو گیا، کیوں آیا اور کیوں ختم ہو گیا، اس کے لیے رخصت و ودا کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ اس جانسوز ودا کا ذکر اس طرح ہوا ہے اور امام سجاد نے انہی الفاظ میں ودا کیا ہے، اے وہ جسے دل تنگی کی وجہ سے رخصت نہیں کیا گیا اور نہ خستگی کی وجہ سے اس کے روزے چھوڑے گئے، تجھ پر سلام، اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہیں، تجھ پر سلام۔ سامعین، ماہ رمضان سے رخصت و ودا کا ایک اصلی پیغام اس ایک مہینے کا ملکوت، حیات اور شعور کا حامل ہونا ہے، اور اسے مذکورہ دعا کی مانند خطاب کیا جا سکتا ہے، اور اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ اس ماہ الہی میں تمام روزے دار اور سعادت الہی کے مشتاق صحیفہ سجادیہ کی دعا سے مانوس ہوئے ہوں گے اور اس کے اعلیٰ و گہرے معارف کو اپنی زندگی کے لیے نمونۂ عمل بنایا ہوگا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اور سامعین، آئیے اب مل جل کر رمضان المبارک کے 12ویں دن کی دعا کو پڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ لباس الغنوء والكفاء واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں پردے اور پاک دامنی سے مزین فرما، اور مجھے کفایت شعاری اور اتفاق کا جامع پہنا دے، اور مجھے اس مہینے میں عدل و انصاف پر آمادہ کر دے، اور اس مہینے کے دوران مجھے ہر اس شے سے امان دے جس سے میں خوفزدہ ہوتا ہوں۔ اے خوفزدہ بندوں کی امان۔
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 اسفند، 12 رمضان المبارک اور 13 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ رمضان المبارک سن 1 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کے کچھ ہی دن کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان پیمان و قوت باندھا۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور انصار مدینہ کے وہ مسلمان تھے جنہوں نے مہاجرین کی میزبانی کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان پیمان اخوت کی تقریب کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان پیمان اخوت سے مسلمانوں کے درمیان قومی اور قبائلی اختلاف اور مدینے کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں مدد ملی اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و طاقت پیدا ہو گئی۔ جن مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک دوسرے کے ساتھ پیمان اخوت قائم کیا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ایثار و قربانی سے پیش آئے۔ بارہ رمضان المبارک سن 842 ہجری قمری کو قاضی القضات کے نام سے معروف مصر کے مشہور عالم دین محمد بن عثمان بساتی کا انتقال ہوا۔ انہیں فقہ، اصول فقہ، معنی بیان اور عربی ادب میں بہت زیادہ مہارت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کلاس علم کے متلاشی افراد سے بھری رہتی تھی۔ ان کی اہم کتابوں میں علم فقہ کے موضوع پر المغنی کا نام قابل ذکر ہے۔ بارہ رمضان المبارک سن 1343 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم مجاہد اور فقی آیت اللہ شیخ مہدی خالصی نے وفات پائی۔ وہ 1277 ہجری قمری میں عراق کے شہر قازمین میں پیدا ہوئے اور نوجوانی سے ہی تحصیل علم کے ساتھ ساتھ بڑے صبر و حوصلے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ خالصی نے پہلی جنگ عظیم کے دوران عراق پر برطانیہ کی جارحیت کے خلاف دیگر علماء اور مجتہدین کے ہمراہ تحریک چلائی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایران چلے آئے اور دینی علوم کی تدریس کا آغاز کیا۔ آیت اللہ خالصی کی اہم کتابوں میں کفایت الاصول اور عناوین الاصول قابل ذکر ہیں۔ تیئیس اسفند سن 1340 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین اور ایران کے مشہور معاصر سیاسی شخصیت آیت اللہ سید ابوالقاسم کاشانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ کاشانی نے درجہ اجتہاد پر فائز ہونے اور ایران سے رضا خان کے فرار کے بعد برطانوی سامراج کے خلاف وسیع پیمانے پر جدوجہد کا آغاز کیا، جس کی بنا پر ان کو کئی سال کی قید ہوئی۔ رہائی کے بعد تہران کے عوام نے آیت اللہ کاشانی کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا۔ عوامی جدوجہد اور آیت اللہ کاشانی کی جانب سے ڈاکٹر مصدق کی حمایت کیے جانے کی بنا پر ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آیا گیا۔ آیت اللہ کاشانی ہمیشہ باطل حکومت کی مخالفت کرتے رہے، جس کی بنا پر شاہ کے کارندوں نے آپ پر پابندی لگا دی۔ آخرکار یہ مرد مجاہد 23 اسفند 1340 ہجری شمسی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تیئیس اسفند سن 1335 ہجری شمسی کو ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی میں خفیہ تنظیم ساواک کی تشکیل کا بل پاس ہوا۔ ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آئے جانے کی تحریک کے بعد، جو سن 1332 ہجری شمسی میں امریکہ اور برطانیہ کی ملی بھگت سے ہونے والی بغاوت کی وجہ سے ناکام ہو گئی تھی، امریکہ نے ایک مضبوط خفیہ تنظیم ساواک کی تشکیل تشکیل کا منصوبہ پیش کیا، ایک ایسی تنظیم جو ایران میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ کو روک سکے اور استبدادی پہلوی حکومت کی حفاظت کر سکے۔ ساواک کے کارندوں کو امریکی اہلکاروں نے تربیت دی تھی اور ایزا رسانی کے بہت سے طریقے غاصب اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد نے ساواک کو سکھائے تھے۔ ساواک کے کارندوں کے ہاتھوں ہزاروں انقلابی مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ خوفناک خفیہ تنظیم ساواک ایران میں لوگوں کے قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی علامت بن گئی تھی۔ شاہی حکومت کی محافظ اس تنظیم کو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے چند دن پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ تیرہ مارچ سن 1733 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ماہر طبیعیات اور کیمیاداں جوزف پریسٹلی پیدا ہوئے۔ اس سائنسداں کے دور کو کیمسٹری کا سنہری دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں کیمسٹری نے کافی پیش رفت کی۔ جوزف پریسٹلی نے اپنی تحقیقات کے دوران پودوں اور نباتات میں تنفس کی قوت اور آکسیجن اور نائٹروجن گیسوں کے وجود کا انکشاف کیا۔ ان کا سن 1804 عیسوی میں انتقال ہوا۔ تیرہ مارچ سن 1948 عیسوی کو ایک صہیونی مسلح دہشت گرد گروہ ہاگانہ سے وابستہ افراد نے حسینیہ نامی فلسطینی دیہات پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صہیونیوں نے نہتے فلسطینی شہریوں پر ان کے گھروں کو مسمار کر کے اس دیہات کے 60 باشندوں کو شہید کر دیا۔ اسی دن صہیونی فوجیوں نے بیت المقدس میں بھی فلسطینیوں کے متعدد گھر مسمار کر کے دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اور 13 مارچ سن 1993 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر حبیب جالب کا لاہور میں انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام حبیب احمد تھا اور وہ 24 مارچ سن 1928 عیسوی کو متحدہ ہندوستان میں صوبہ پنجاب کے ہوشیار پور ضلع میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 10ویں جماعت تک کی تعلیم دہلی کے اینگلو عربک اسکول میں حاصل کی۔ حبیب جالب نے 15 سال کی عمر سے ہی مشق سخن کا آغاز کر دیا تھا۔ شروع میں جگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور روایتی غزلیں کہتے تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ آوارہ 1957 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ کئی دیگر مجموعہ کلام بھی انہوں نے شائع کروائے۔ تقسیم ہند کے بعد حبیب جالب نے پاکستان کا رخ کیا اور کراچی میں رہے۔ وہاں کچھ عرصہ معروف کسان رہنما حیدر بخش جتوئی کی سندھ ہاری تحریک سے وابستہ رہے۔ یہی وہ دور تھا جب انہوں نے معاشرتی ناانصافیوں کو انتہائی قریب سے دیکھا اور محسوس کیا۔ ان کا یہی مشاہدہ ان کی نظموں کا موضوع بنا۔ حبیب جالب نے بعد میں لاہور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حبیب جالب کو انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں کی طرف سے اعلی اعزازات بھی دیے گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد 2008 عیسوی میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز کا اعزاز پیش کیا تھا۔ ان کو نگار فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔ Thank you.